الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وقال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو کچھ ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان نعمتوں میں امت محمدیہ مخصوص ہے، یکتا ہے، اور جو نعمتیں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی ہیں وہ نعمتیں اس سے قبل کائنات میں کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی. اور ہمارے دین کے جو احکام ہیں ان میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی. بنی اسرائیل سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پوری طرح نہیں مانے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم. گناہ ہو گیا ہے, اب اس گناہ کی معافی کروانی ہے. اور گناہ کی معافی کیسے ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو, خون خرابہ, خون کی ندیاں بہا دو. بیٹا باپ کو قتل کر ڈالے, بھائی بھائی کو قتل کر ڈالے, اور فرمایا یہ تم لوگوں کی توبہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا مزاج اور ان کا بدو باش, اس میں سختی بہت تھی, اس میں دیہاتی پن بہت زیادہ تھا. اسی لیے احکام بھی ان کی اصلاح کی غرض سے ایسے آتے تھے کہ اس پہ عمل کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی تھی. صدقہ خیرات, ہم سے پہلے امتوں میں اپنے صدقے سے خود استعمال کرنا جائز نہیں تھا. اپنی خیرات میں سے اپنی مرضی کا استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں تھا. اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے دین میں باقاعدہ اجازت دے دی. علماء کہتے ہیں مستحب طریقہ یہ ہے کہ صدقہ ہو, خیرات ہو, عقیقہ ہو, جو بھی جانور ذبح کیا گیا, جو بھی دعوت کی گئی, اس کے تین حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ غربا, یتامہ, مساکین جو آپ کے دروازے پہ آئیں گے طلب کرنے, ان کے لیے مخصوص. دوسرا حصہ اعزاء, اقربا, رشتہ دار, محبت کرنے والے, احسان کے ضرورت مند, ان کے لیے رکھ لیا جائے. اور حسب ضرورت ان کے ساتھ استعمال کیا جائے. اور تیسرا حصہ فرمایا وہ اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے, اپنے بیوی کو کھلائے. صدقۃ الرجل علی اہلہ, نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ. حدیث شریف میں آتا ہے انسان جب اپنی گھر والوں کو کوئی چیز کھلاتا ہے حق حلال کی, یہ صدقہ ہے. بہت بڑی ذمہ داری پوری کی جا رہی ہے, اللہ کا حکم بجایا لایا جا رہا ہے. اور ایک انسان جس کا رہن سہن, جس کی زندگی اور موت آپ کے ساتھ لکھ دی گئی ہے, اس پہ احسان کرنا بہت بڑی عبادت. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ زینب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں اور حضرت سے پوچھا کہ میں مالدار ہوں لیکن میرے شوہر بہت غریب ہیں. عبداللہ ابن مسعود, حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ عالم صحابی ہیں, بڑے صحابی ہیں, حافظ صحابی ہیں, قاری صحابی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب کوفہ اسلام کا مرکز بن رہا تھا، کوفہ والے مدینہ آئے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے کہ وہ اسلام کی تمام تعلیمات میں مکمل ہو، وہ ہمیں حدیث پڑھائے، وہ ہمیں نماز پڑھائے، وہ ہمیں واعظ کرے، وہ ہمیں قرآن پڑھائے، وہ ہمیں مسئلے بتائے، ایسا بندہ ہمیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اگرچہ مجھے بہت ضرورت ہے ان کی، لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا، مسلمانوں کی نشانی یہ ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضروریات پہ اپنے بھائی کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور فرمایا عبداللہ ابن مسعود کو لے جاؤ کوفہ، اور فرمایا آج میں نے اپنے اوپر بہت بڑی ترجیح دے دی ہے تمہیں، اور تمہیں پتہ چلے گا جب یہ آدمی تمہارے ساتھ رہے گا۔ کیا محنت کی حضرت نے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے وہ خلیفہ راشد ہیں کہ جنہوں نے اسلامی دار الخلافے کو شفٹ کیا، منتقل کیا مدینہ سے کوفہ کی طرف۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ تشریف لائے، یہ بھی ایک سوال ہے کہ کوفہ کو دار الخلافہ بنانے کی کیا ضرورت تھی جب مدینہ موجود تھا؟ اس کے اصل اسرار اور رموز تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن علماء اور مورخین محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ کوفہ کا محل وقوع وہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا، یعنی اس کی جو ڈیموگرافی تھی، اس کی جو جیوگرافی تھی، وہ محل وقوع اس کا ایسا ہے کہ وہ نسبتاً شام سے بھی قریب ہے، ایران سے بھی قریب ہے، ہندوستان سے بھی قریب ہے، یمن والوں کے لیے بھی قریب ہے، فلسطین والوں کے لیے بھی وہ سیدھا راستہ ہے۔ تو فرمایا شاید کہ یہ وجہ ہو کہ مسلمانوں کی جو مرکزیت ہے وہ قائم اور دائم رہے اور وہ بحال رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کا تقدس، مدینہ منورہ کی عظمت، مدینہ منورہ کی شان، وہ مسلمان کی عقیدتوں کا مرکز ہے، اور وہ مسلمان کی محبتوں کا منتہا ہے، اس لیے اس کو فارغ کر دینا مسلمان کے لیے یہ بھی اسلام کی بہت بڑی صداقت ہے۔ اور یہ بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہترین قوت فیصلہ کی دلیل ہے۔ تو بات شروع ہوئی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، زوجہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا میں اپنے شوہر کو صدقہ خیرات زکات دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور دو، اور تمہارے لیے اس میں دو اجر ہیں، ایک تو نیکی کا اجر، دوسرا قرابت داری کا اجر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ احسان فرض کے علاوہ بھی کسی پہ کر لینا یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ ابواب البر کی آیت، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے زکات ادا کرنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں. تو علماء نے یہ سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو گزر گیا تو دوبارہ مال کی کیا ضرورت تھی؟ جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے, زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے, اور زکوٰۃ جو نہیں دے گا وہ گناہگار ہے, اور زکوٰۃ کے دینے سے جس نے انکار کیا وہ دائرہ ایمان سے خارج. اور اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ, مجاہدین کو تیار کرنا, مبلغین کی مدد کرنا, علماء اور طلباء کی سرپرستی کرنا, اپنے علاقے کے غرباء مساکین کی امداد کرنا, فقیر رشتہ داروں کا خیال رکھنا, یہ زکوٰۃ سے نہیں ہوگا. اس کے لیے مسلمان کو اپنے خیرات اور صدقات کو آگے بڑھانا ہوگا. تو بہرحال یہ آج بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس امت کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. ان نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت وہ یہ ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے یہ قرآن کریم نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کریم کی حفاظت کیسے ہوئی؟ اگر حقیقت دیکھی جائے اور حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی حفاظت جو پہلی مرتبہ اس کائنات میں, اس دنیا میں ہوئی ہے, وہ لوح محفوظ میں, اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ رفتہ رفتہ وہ نازل ہوا. اور یہ بھی قرآن کریم پہ سوال کیا گیا, اعتراض کیا گیا, لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. کافر کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک مرتبہ ایک ساتھ ہی کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ کذالک لنثبت به فؤادک, ہم ایسے ہی اس کو آہستہ آہستہ نازل کریں گے اے پیغمبر, تاکہ آپ کا قلب مبارک اس کے ساتھ مضبوط رہے. ورتلناہ ترتیلا, اور ہم اس قرآن کریم کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ بترقی بڑھائیں گے, اور یہ قرآن کریم کا اسلوب اور طریقہ ہے. اور قرآن کریم کے بارے میں یہ سوال ہوا, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, یہ قرآن ہمارے کسی وڈیرے پہ نازل کیوں نہیں ہوا, ہمارے کسی چودھری پہ نازل کیوں نہیں ہوا, ہمارے کسی خان صاحب پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہ قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیوں ہوا ہے؟ قرآن نے اس کا بڑا بہترین اور دو ٹوک جواب دیا, اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات. قرآن نے کہا اللہ کی رحمتیں بانٹنے والے تم نہیں ہو, اللہ کی رحمتیں بانٹنے والے وہ تمہارے وڈیرے تمہارے چودھری نہیں ہیں, بلکہ ان کو وڈیرا ہم نے بنایا ہے اور ان کو مال ہم نے دیا ہے, ان کو دنیا کے سارے اسباب ہم نے دی ہیں اور ہم ہی ان کی معیشت کو تقسیم کرتے ہیں. آگے قرآن نے کہا کہ اصل کام وہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے جو متقی رہے, اللہ کے احکام کو جو مانے اور اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرے, وہ آدمی بہت زیادہ قابل تعریف ہے. اس کے لیے محبتیں ہیں, اس کے لیے اللہ کے ہاں انعامات ہیں, اور جو ان چیزوں کا منکر ہوگا اس کے ہاں اس کے لیے اللہ کے ہاں جہنم ہے. اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے نکلے ہیں جو اللہ اور رسول کا خوف نہیں رکھتے اور دین اسلام سے نہ جانے ان کو کیا دشمنی ہے، قرآن و سنت سے ان کو حسد ہے، اور وہ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جی قرآن کریم کا حافظ بنانا یہ ایک بدعت ہے، اور موقع مناسبت اس طرح بھی ہے کہ آپ کیا پورا ملک ہی جانتا ہے، ہمارے نئے سپہ سالار جو مقرر ہو گئے ان کو اللہ نے قرآن کریم کے حفظ کی سعادت دی ہے، یہ بہت بڑی بات. ہمارے ہاں فضولیات پہ بڑا ایکشن لیا جاتا ہے، بیکار باتوں پہ بڑے لوگ نکل آتے ہیں اور ناچ گانے کر لیتے ہیں، اور دو پیسے کا کرکٹ جیت جائیں تو ملک پاکستان کی خوشی دیکھنے کی ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے جو سعادت ہے اس سعادت کو ہمارے پاکستانی بھائی پہچان نہیں پا رہے. ہمیں قرآن کریم سے محبت ہے اور ہمارا موضوع بحث قرآن کریم ہی رہے گا، لیکن یہ ایک بہت ہی زیادہ احسن امر ہے، ایک بہترین بات ہے. اور اس سلسلے میں رات کو ایک ساتھی نے ذکر کیا کہ کیا بات اس بارے میں ہونی چاہیے کہ ہمارے بڑے، ہمارے سپہ سالار، ہمارے آرمی چیف وہ حافظ قرآن ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ مدینہ منورہ گئے تھے، وہاں ان کی ڈیوٹی تھی، واللہ عالم جو بھی سلسلہ تھا انہوں نے وہاں جا کے قرآن کریم کو یاد کیا. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. ہمارے اسلام کے جو سب سے بڑے قراء ہیں وہ خلفۂ راشدین ہیں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ایسے موقع آئے ہیں کہ جن موقعوں پہ بڑے صحابہ، خاص طور پہ میں نے ابھی جن کا ذکر کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ علمی اختلاف ہوا تھا، اور وہ علمی اختلاف قرآن کریم کے بارے میں تھا. علماء کرام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عبداللہ ابن مسعود ہمارے بڑے ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، اور پیغمبر کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن جب معاملہ صحابی اور خلیفہ کے درمیان میں آ جائے تو ترجیح خلیفہ کو. اور اسی لیے مصحف عثمانی آپ جانتے ہیں، یہ وہ مصحف عثمانی ہے، اور یہ وہی مصحف ہے جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام عالم اسلام کو متفق کر دیا تھا کہ اس کے بعد اب قرآن کریم کی آیات کے بارے میں، قرآن کریم کی سورتوں کے بارے میں، اور قرآن کریم کی تمام سلسلوں کے بارے میں جو اس نسخے میں موجود ہے یہی قرآن ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس پہ امت متفق ہو گئی، اس پہ امت کا اجماع ہو گیا، اور اللہ نے جو ہم پہ نعمتیں فرمائی ان نعمتوں میں سے یہ ہوا کہ قرآن کریم محفوظ ہو گیا. خلیفہ ہارون رشید بہت بڑے اسلامی خلیفہ ہیں، اور ان کی بادشاہت ایک مثالی بادشاہت تھی، پورے عرب میں ان کی بادشاہت تھی، اور ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے محل میں علماء، طلباء، پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کرتے تھے. رات کی مجلس میں بتایا، حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی، امام ابی یوسف کو قاضی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ ہارون رشید کے چیف جسٹس تھے، اور وہ مذہب کے امام بھی ہیں، اور وہ حنفی، فقہ حنفی کے مدون بھی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. تو خلیفہ ہارون رشید کی علمی مجلس میں ایک حسین جمیل خوبصورت فصیح بلیغ نوجوان آیا اور اس نے آ کے کلام کیا, باتیں کی اور بڑی اچھی باتیں کی, پیاری باتیں کی, لیکن افسوس یہ کہ وہ نوجوان یہودی تھا. خلیفہ نے خود اس کے ساتھ سلام دعا کی اور اس کو کہا کہ تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا بڑا اکرام کروں گا اور تمہیں سونے میں تول دوں گا. اس نے کہا نہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اپنے ماں باپ کا مذہب میں نہیں چھوڑ سکتا, اور یہ کہہ کے مجلس ختم ہو گئی. وہ وہاں سے چلے گئے. کچھ دنوں بعد وہ شخص دوبارہ مجلس میں آئے اور آتے کے ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھائیے, اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اس سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ تھی پہلے آپ کو خلیفۃ المسلمین ہارون رشید نے کہا کہ آپ اسلام قبول کریں تو آپ نے بادشاہ کی بات ٹھکرا دی اور آج آپ خود بخود آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میں جس طرح اور چیزوں میں بڑی صلاحیتیں میرے پاس ہیں, اس طرح میں لکھنے میں بہت بڑا کاتب ہوں, رائٹر ہوں, لکھنے کی صلاحیت مجھ میں بہت اچھی ہے, اور میں نے جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان کے نسخے, ان کی کتابوں کے نسخے لکھے ہیں. میں نے تورات لکھی, میں نے زبور لکھی, میں نے انجیل لکھی, اور پھر میں یہودیوں کے پاس, عیسائیوں کے پاس اور زبور والوں کے پاس گیا. ان کو میں نے آسمانی کتاب کا نسخہ دکھایا, انہوں نے دیکھا, بڑی تعریفیں کی اور خرید لیا بڑے مہنگے داموں, حالانکہ میں نے ان کتاب میں تحریف کی تھی, اپنی طرف سے چیزیں آگے پیچھے کی تھی. لیکن قرآن کریم کا جو نسخہ میں نے لکھا تھا وہ میں مسلمان کتب فروشوں کے پاس لے کے گیا اور ان کو میں نے دکھایا. پہلے تو وہ دیکھ کے خوش ہوئے, لیکن جب انہوں نے کھول کے کتاب دیکھی, تحقیق کی, تو وہ کتاب فوری طور پہ ہمیں واپس کر دی اور کہا کہ یہ کتاب ہماری کتاب نہیں ہے, یہ بدل چکی ہے. تو وہ یہودی عالم کہتا ہے فعلم تو ان الاسلام حق, بس مجھے پتا چل گیا کہ اسلام ہی حق ہے, اس کے علاوہ ادیان اس میں تحریف بہت آسان ہے, بہت آسانی سے اس میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں, چیزیں بدل سکتی ہیں. لیکن انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اللہ وحدہ لا شریک نے یہ حفظ نازل کیا ہے. قرآن کریم کا نزول اور قرآن کریم کے حفاظت دونوں اللہ وحدہ لا شریک نے ذمہ داری لی, اللہ وحدہ لا شریک کے قدرت کا کرشمہ. اسی طرح ہندوستان کی سلطنت مغلیہ, آپ جانتے ہیں ہماری ایک روشن تاریخ ہے اور اسلام کا ایک سنہری دور ہے. مغلیہ سلطنت میں جو سب سے زیادہ زوراور بادشاہ آئے ہیں, سب سے زیادہ حکومت کرنے والے بادشاہ آئے ہیں, ان کا نام اورنگزیب عالمگیر تھا. آج کل عوام میں اورنگزیب عالمگیر کی شہرت ہندوؤں کی وجہ سے کوئی اچھی نہیں ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. مودی کو اورنگزیب عالمگیر بہت برا لگتا ہے, ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے, اس لیے کہ اس نے ہندوؤں کو پورے ہندوستان میں کہا تھا سیدھے ہو جاؤ اور شرارت نہیں کرنا, اور جہاں خبر آتی تھی کہ ہندوؤں نے شرارت کی ہے تو حضرت خود چلے جاتے تھے. 54 سال برما سے لے کے کاشغر تک حضرت نے حکومت کی. اس زمانے میں کوئی 5 سال حکومت کر لے تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ بڑا تیر مارا. 54 سال بغیر شرکت غیرے ہندوستان کے طول و عرض کے بادشاہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن حضرت اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھتے تھے اور اس میں سونے کا پانی، اس میں چاندی کا پانی، اس میں یاقوت اور زبرجد کا پانی، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اس میں موجود رہتی تھیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جامع عربی احسن العلوم کی لائبریری کو یہ فضل عطا کیا ہے کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک قرآن کریم یہاں بھی موجود ہے. اور صرف وہ نہیں، اس طرح کے اس زمانے میں یہ طریقہ تھا، یہ انٹلیکچوئل کا طور طریقہ تھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بغداد گیا، اور بغداد میں جو بغداد جس وجہ سے بغداد ہے وہاں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قبر مبارک بغداد میں جس علاقے میں ہے اسے اعظمیہ کہتے ہیں، حضرت امام صاحب کے نام کی وجہ سے. اور دوسرا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، حضرت کا مزار مبارک وہ بھی بغداد میں موجود ہے. تو بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ بہت بڑی لائبریری ہے. ایسی لائبریری ہے کہ حضرت والد صاحب صبح 10-11 بجے لائبریری میں تشریف لائے تھے، اور مغرب کی نماز کے لیے ہم اس لائبریری سے باہر نکلے اور حضرت نے صرف کتابیں ایک نظر دیکھی تھی، کوئی کتاب کھول کے نہیں دیکھی تھی. وہاں جو ہمارے میزبان تھے کیپٹن لوئی، عربوں میں ایک نام ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی آتا ہے، معاذ بن لوئی، یہ وہ لوئی ہے. تو انہوں نے بعد میں ہمارے ایک ساتھی سے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں مفتی صاحب سے زیادہ کتابوں کا شوقین نہیں دیکھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ دعویٰ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے کہ مفتی صاحب جب لائبریری میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ مفتی صاحب کی آنکھیں بڑی ہو گئیں اور مفتی صاحب کے چہرے پہ فرحت نظر آ رہی تھی، اور حضرت نے نہ پانی طلب کیا، نہ چائے طلب کی، نہ کھانے کا پوچھا، بلکہ کہا کہ بس کتابیں میں دیکھ لوں ذرا کون کون سی کتابیں موجود ہیں. وہاں پہ ایک قرآن کریم ملا، اور وہ قرآن کریم دار شکو کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا. اب ہماری عوام کیا جانے کہ دار شکو کون ہے؟ یہ اورنگزیب عالمگیر کے بھائی ہیں اور شاہجہان کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑے عزت والی شخصیت تھے، اور اللہ نے ان کو بھی علم کا بڑا ذوق دیا تھا. تو یہ ہمارے اسلاف کی تاریخ، اور یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر نے ایک دفعہ اپنے محل میں اعلان کیا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ میں تراویح پڑھاؤں، اور میرے وزراء، سفراء، مشیر سارے وہ میرے پیچھے تراویح پڑھیں. سب نے کہا حضرت ہم حاضر ہیں، آپ حکم کریں. بالکل، ہمارا اور کام کیا ہے، ہم تو تراویح ہی کے لیے، بادشاہ سلامت ہمارے امام ہیں. ٹھیک ہے جی، وقت طے ہو گیا، تراویح کی ترتیب طے ہو گئی، سارے لوگ آ گئے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تراویح شروع فرمائی، اور حضرت نے 20 رکعت مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہی قرآن کریم کے 25-27 سپارے پڑھ لیے ایک مجلس میں، اور پھر جو رکعتیں بچ گئی تھیں ان میں قرآن کریم مکمل کیا. اگلے دن کہتے ہیں کہ وزراء سفراء میں بہت کم لوگ آئے، اکثر بھاگ گئے. آج کے زمانے میں جو بادشاہ ہوگا، جو بڑا وزیر ہوگا، بڑا چودھری ہوگا، مطلب یہ کہ یہ نماز بالکل نہیں پڑھتا، مطلب یہ کہ یہ دین سے بالکل دور ہے، مطلب یہ کہ اس کو سورہ اخلاص بھی یاد نہیں ہے، تبھی تو ہمارے حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں. علامہ اقبال ہماری امت کے غمخوار تھے اور پاکستان کے محسنین میں سے تھے, لیکن حضرت کو بھی جب غصہ آیا تو کہنے لگے, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود, یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو یہ ہماری تاریخ کا ایک عظیم باب زندہ ہوا ہے کہ ہمارے ملک کے ایک عظیم ذمہ دار, اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ انہوں نے قرآن کریم یاد کیا, یہ قوم مبارکباد کی مستحق ہے. اور یہ قوم قرآن کی قوم ہونے کی حیثیت سے اس بات کو ذہن نشین کرے کہ یہ قرآن کریم جب تک ہمارے درمیان میں موجود ہے, اللہ کے فضل و کرم سے گمراہی عام نہیں ہوگی. اور قرآن کریم کا حفظ زیادہ ضروری ہے یا قرآن کریم کتابوں میں لکھ کے رکھنا زیادہ ضروری ہے, علماء نے اس پہ بحث کی ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اسلام کی ابتدا جیسے ہوئی ہے اسلام کی انتہا بھی ایسے ہی ہوگی. حدیث شریف میں بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا, اور اسلام کی ابتدا وہ حفظ سے ہوئی ہے. میں نے ابتدا میں آیت پڑھی سنقرئو کا فلا تنسا, پیغمبر ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, پیغمبر آپ اپنی زبان مبارک کو بتکلف نہ ہلائیے, آپ فکر نہ کیجئے یہ قرآن کریم نہیں بھولیں گے آپ. ان علینا جمعہ و قرآن, یہ قرآن جمع بھی ہم کریں گے اور اس کو ترتیب بھی ہم دیں گے. ثم ان علینا بیانا, اور اے پیغمبر اس قرآن کریم کا پیغام عالم میں کائنات میں پھیلانا, وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت کا کرشمہ ہے. اس لیے قرآن کریم کی ابتدا حفظ سے ہوئی ہے. صحابہ کرام کے پاس کاغذ نہیں ہوتے تھے, صحابہ کرام کے پاس قلم نہیں ہوتے تھے, ایسی غربت کا دور تھا. کہیں چمڑا مل گیا اس پہ لکھ لیتے تھے, کہیں ہڈی مل گئی اس پہ لکھ لیتے تھے, کھجور کی چھال مل گئی اس پہ لکھتے تھے, اور کرتے کرتے اصل جو سارا دار و مدار تھا وہ حفظ پہ تھا. یہی وجہ تھی کہ جمع قرآن میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو معیارات مقرر کیے ہیں, الحمدللہ ہم نے تفسیر کے ابتدا میں اس پہ کلام کیا ہے کہ قرآن کریم میں دونوں معیار تھے کہ وہ آیت لکھی ہوئی بھی چاہیے اور وہ یا آیت زبانی بھی چاہیے. صرف اگر کوئی آ کے زبانی پڑھتا رہے تو ناقابل قبول, اور صرف کوئی آ کے لکھی ہوئی دکھاتا رہے تو ناقابل قبول, اور ایک بھی نہیں چاہیے متعدد چاہیے تاکہ اس پہ صحابہ کا اتفاق ہو جائے اجماع ہو جائے. اور یہ آیت جو سورۃ توبہ کے آخر میں ہے, اور اس کے بارے میں کچھ منکرین حدیث جو حدیث کے دشمن ہیں اور جن کو شرم نہیں آتی صحابہ کرام کو جھوٹا کہتے ہیں, وہ خود جھوٹے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں, شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ آیتیں موجود تھیں لیکن ان آیتوں کا وہ معیار جو جمع قرآن میں مقرر کیا گیا تھا, وہ معیار, وہ کورم, وہ سلیبس پورا کرنے کے لیے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا تھا. یہ آیت اسی ترتیب سے اسی مقام پہ اگر کسی کے پاس یاد بھی ہے اور محفوظ بھی ہے لکھی ہوئے تو لے کے آئیے تاکہ ہم قرآن کریم کے اس آیات کے سلسلے کو درست کر لیں اور محفوظ کر لیں. بس اتنی سی بات تھی, اور اس سے انہوں نے یہ نکال لیا کہ یہ آیت موجود نہیں تھی, جھوٹ بول رہے ہیں. اور قرآن کریم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک کی گنجائش تک نہیں ہے. تو میرے محترم بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس سلسلے میں بہت خاص عنایات دی ہیں کہ باہر ملکوں میں جب مسلمانوں کو حافظ کی ضرورت ہوتی ہے, باہر ملکوں میں جب مسلمانوں کو امام کی ضرورت ہوتی ہے, باہر ملکوں میں جب مسلمانوں کو بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ایک معلم اور ایک مصلح کی ضرورت ہوتی ہے, تو سب سے زیادہ آگے اس میں ہماری پاکستان کے بھائی ہوتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے. لیکن یہ محنت کس کی ہے اس پہ بھی توجہ ڈالنا ضروری ہے. ہر ہر گلی میں، ہر ہر محلے میں، ہر ہر کوچے میں قرآن کریم کے مکاتب، قرآن کریم کے مدارس وہ علماء کرام نے کھولے ہیں. اور خدا کی قسم ہمارے اسلاف اور ہمارے علماء کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے درمیان میں اہل قرآن کو بڑھا دیا ہے. اور بالکل وہی صورتحال کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ آئے تو 1500 کے قریب حفاظ صحابہ کرام تابعین تشریف لائے اور انہوں نے حضرت کا استقبال کیا، حضرت کو ویلکم کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، اللہ تعالی ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو قبر نور سے بھر دے کہ اس نے کوفہ کو علم اور عمل سے بھر دیا ہے. یہ ہے خلاصہ کلام کہ کسی خطے میں جب کوئی عالم آتا ہے، کسی خطے میں جب کوئی عقاری ہوتا ہے، کسی خطے میں جب پاکستان جیسے علماء ہوں، کسی خطے میں جب پاکستان جیسے قراء ہوں، کسی خطے میں جب پاکستان جیسے اہل علم مجاہدین و مبلغین ہوں، اس کے باوجود اگر وہ قوم ترقی حاصل نہیں کر رہی، وہ کامیاب نہیں ہو رہی، تو کہیں نہ کہیں پہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. اور وہ غلطی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کے بچانے کی فکر کرو اللہ کے عذاب سے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے عذاب سے بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے کیا مطلب ہے، یعنی آنکھ سے بچنا اللہ کی تابعداری کرنا، اور آنکھ کے اندر داخل وہی ہوگا جو اللہ وحدہ لا شریک کی تابعداری نہیں کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو قرآن کریم کا عام ہونا ہے، قرآن کریم کے حفاظ ہیں، قرآن کریم کے مکاتب ہیں، قرآن کریم کے مدارس ہیں، قرآن کریم کے طلباء ہیں، یہ ہمارے لیے رحمت ہیں. اور یہ ہمارے درمیان میں جو خیر خیریت آپ کو نظر آتی ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہے. اور آخر میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ قرب قیامت میں قرآن کریم اپنے نسخوں سے اڑ جائے گا، یعنی جو لکھا گیا ہے یہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. البتہ جو قرآن کریم مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہوگا وہ یاد رہے گا، پتہ وہی چلا کہ ابتدا بھی قرآن کریم کی حفظ سے ہوئی ہے اور انتہا بھی حفظ سے ہوئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے حفظ کو ہمارے اور آپ کے درمیان عام کر دے، اور اللہ تعالی اس کی برکتیں ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ جامعہ عربی احسن العلوم کے زیر سایہ تقریباً 3,000 کے قریب طلبات طالبات اللہ کے دین حاصل کر رہی ہیں اور علم کی روشنی سے روشناس ہو رہی ہیں ہو رہے ہیں. تو ان کے لیے تمام ضروریات بھی عمومی طور پہ جامعہ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ٹھنڈ کے موسم میں طلباء کرام کے لیے گرم چادر اور رضائی شال, یہ چیزوں کے ہمیں خاص طور پہ ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ جامعہ کی جو شاخیں ہیں وہ اکثر و بیشتر پسماندہ علاقوں میں ہیں. ایک شاخ گلشن معمار میں ہے, آپ حضرات کو دعوت بھی ہے, جب آپ چاہیں وہاں تشریف لے جائیں, حضرت والد صاحب کی فاتحہ بھی پڑھیں, مدرسہ زیر تعمیر ہے وہ بھی دیکھیں. اور اسی طرح ایک شاخ ماڑی پور روڈ ہاکس بے سے صرف 2 کلومیٹر پہلے, وہاں ایک شاخ موجود ہے الحمدللہ, وہاں بھی 200-250 کے قریب بچے قرآن اور ناظرہ پڑھ رہے ہیں. ایک شاخ نیو کراچی 11F میں ہے اور وہاں الحمدللہ کوئی کم و بیش 1,000 کے قریب طلباء طالبات روزانہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک شاخ اللہ کے فضل سے جامعہ مفتی محمود کے نام سے نوری آباد میں ایگزٹ نمبر 7 پاور سیمنٹ کے بالکل برابر میں جو مسجد ہے, یہ ہماری شاخ ہے. اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی حضرت والد صاحب کی امنگوں سے بڑھ کے وہاں پہ ایک اسلامی عظیم دینی یونیورسٹی اور درسگاہ بنے گا. صرف مسجد میں 10,000 کے قریب نمازیوں کی گنجائش الحمدللہ وہاں موجود ہے, وہ بھی آپ ہی کا مدرسہ ہے, آپ وہاں بھی جائیں دعا بھی کریں نماز بھی پڑھیں دیکھیں. اور طلباء کرام کو اپنی دعاؤں میں اور اپنی تمام خیر خیرات میں صدقوں میں یاد رکھیں. پوچھا ہے کیا مسافر مقیم امام کے پیچھے پوری نماز پڑھے گا؟ جی ہاں, اصل میں جو مسافر ہے وہ امام کا مقتدی بن جاتا ہے اور اقتداء کامل ہوتی ہے, اقتداء ناقص نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت میں آپ امام کے ساتھ نہیں ہیں. یہ صورت میں ہو سکتا ہے جب امام مسافر ہو اور آپ مقیم ہو, تو امام 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے گا, آپ 4 رکعت پوری کریں گے, یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امام 4 پڑھے اور آپ 2 پڑھیں, آپ نے 4 ہی پڑھنی ہے. اس سلسلے میں ایک قاعدہ یاد رکھیے گا کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 ہو جاتی ہے بس, 3 رکعت والی 3 رہے گی, 2 رکعت والی 2 رہے گی. صرف وہ نماز جو 4 رکعت ایک ساتھ ہوتی ہے وہ 2 رکعت ہو جائیں گی, یہ ہوتا ہے مسافر کا حکم. پوچھا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ قرآن کی قسم کھانا جائز ہے؟ جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بہت بڑا شرک ہے. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے, یہی تو مسئلہ خلق قرآن ہے. اور اسی میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ حق میں کھڑے ہوئے, بڑی تکلیفیں اٹھائیں لیکن حضرت اپنے بات سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. تو اللہ کی صفت کی قسم کھانا جیسے اللہ کی قسم کھانا ہے, اس لیے قرآن کی قسم کھانا جائز ہے. اس سلسلے میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری والے انہوں نے کلام کیا, تفصیلات وہاں ملیں گی آپ کو. پوچھا ہے کہ فرض نماز کے آخری قاعدے میں درود شریف کے بعد کتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی دعائیں آپ چاہیں پڑھیں, لیکن وہ دعائیں معصورہ ہونی چاہیے, وہ دعائیں قرآن و حدیث کے مطابق ہونی چاہیے. اور امام کو علماء کرام نے بہت طویل دعاؤں سے منع کیا ہے, اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو مقتدی ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے. کسی کو پریشانی ہے, کسی کو بیماری ہے, کسی کو جلدی جانا ہے اور امام صاحب کی دعا ہے کہ ختم نہیں ہو رہی, اس لیے فرمایا معتدل رہے اور کبھی کبھی زیادہ لمبا کر دے تو کوئی مذائقہ نہیں. پوچھا کہ کیا 3 دن کے بعد کسی کی تعزیت کرنا جائز ہے؟ جبکہ اسلام میں ہے کہ 3 دن تک اس کے غم کے اوپر, اس کے مرنے پہ غم منانا جائز ہے. تعزیت تو آپ 3 سال بعد بھی کر سکتے ہیں, کسی کے ساتھ ملاقات کریں, اس کے مرحوم کے لیے دعا کریں, اس کے ساتھ ہمدردی کریں, یہ تعزیت ہر وقت جائز ہے. ہاں, جو باقاعدہ گھر میں ایک میت کا ماحول ہوتا ہے اور لوگ غم کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ جو سلسلہ ہے یہ اسلام میں 3 دن تک ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. پھر وہ سوال جو لوگ برسیاں منا رہے ہیں, جو لوگ چہلم منا رہے ہیں اور جو لوگ تیجے منا رہے ہیں, ان سے بات کی جائے, یہ تو ہمارا مذہب ہی نہیں ہے. पूछा है कि लड़की ने वालिदैन से चुप कर निकाह कर लिया और वालिदैन को जब पता चला तो बाद में उन्होंने लड़की का किसी और के साथ निकाह करवा दिया, तो क्या पहला निकाह सही होगा या दूसरा निकाह? पहला निकाह फसख हो जाएगा। ये उसूल याद रखिएगा कि जो निकाह लड़की या लड़का अपनी तरफ से खुद कर ले और वली उसके ऊपर आ जाए और वह दूसरे निकाह जाहिर करे तो पहला निकाह फसख हो जाता है। इसलिए इस मसले के अंदर बिल्कुल वाजे बात है कि पहला निकाह फसख हो जाएगा, क्योंकि उसने किसी से इजाजत नहीं ली थी, उसमें कुफू की भी शराइत नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें कम है, तो दूसरा निकाह जो वली ने कराया वो मोतबर है। पूछा है कि नमाज जनाजा में जूतों पर खड़े होकर लोग नमाज पढ़ते हैं, क्या ये जायज है? जूते अगर पाक हैं तो जूतों के ऊपर खड़े होना जायज है, लेकिन मुनासिब नहीं है। बेहतर यही है कि जूते उतार के साइड पे रखें और जमीन पे खड़े हो जाएं। इसी मिट्टी में तो जाना है और इसी मिट्टी में जनाजे वाला भी गरीब पहुंच गया है, तो इस मिट्टी से इतने डरने की जरूरत क्या है? पूछा है कि छोटा बच्चा बहुत जिद्दी है और रोता भी है, इसके लिए क्या अमल? तीन मर्तबा सूरह असर ये पढ़ लिए जाए और इसके ऊपर दम भी कर दिया जाए, इसके पानी पे भी दम किया जाए, एक कागज पे बगैर नुक्तों के लिख दिया जाए और वो कागज लपेट के उसकी जगह महफूज जगह में रख दिया जाए, उसकी अलमारी में, उसके तकिए में, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बच्चा ठीक हो जाएगा। हजरत इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह वअतूबु इलैह, इस तरह अगर दिल की तवज्जो के साथ अगर हो तो अफजल, इस तरह है, बगैर दिल की तवज्जो की जबान से पढ़ सकते हैं या नहीं, ये आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझा नहीं। इस्तिग़फ़ार जबान से भी पढ़ना बहुत बड़ी बात है, दिल की तवज्जो तो यकीनन हो। फारसी में शेर है ना, बर जबान तस्बीह हो बर दिल गाओ खर। शेख सादी कहते हैं हाथ में तस्बीह है दिल में गधे और गायें चल रही है, ये तो मुनासिब नहीं है। आपका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होगा, लेकिन पहले जबान को तो करें, जबान हो जाएगी इंशाल्लाह दिल भी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शयइन कदीर। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमारे मुल्क के तमाम हालात को बेहतर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाजिरीन मजलिस की दुआएं कबूल फरमा दें, हमारी औलादों में, हमारे अमवाल में, हमारे कामों में, हमारे रिज़्क में, हमारे तमाम सिलसिलों में अल्लाह ताला खैर नाजिल करे, बरकत नाजिल करे। अल्लाह तबारक व तआला अपने खास फजल एहसान से हमारी दुआएं कबूल फरमा दें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको मोहताजी से बचाएं, मुश्किलात से बचाएं, आफात से बचाएं, फितनों से बचाएं। अल्लाह वहदहु ला शरीक, जामे अरबी अहसनुल उलूम और इसके तमाम मुतअल्लिकात, इसके तलबा, इसके उलमा, यहाँ के नमाजी, यहाँ के मुखलिसीन, यहाँ के मुहिब्बीन, अल्लाह तबारक व तआला सबके हक में खैर आफियत फैसले फरमाए। और आने वाले जो मराहिल हैं, हमारी जामिया में इम्तिहान चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मरहलों में खैर आफियत रखे। और बीमार हैं बहुत सारे लोग, उन्होंने दुआओं का कहा है, अल्लाह ताला बीमारों को सेहत दे, आफियत दे। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حضرت مولانا رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلی مقام دے فاللہ خیر حافظ وهو ارحم الراحمین وصلى الله تعالی